بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد لله كما هو أهل والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومین.
دنیا سے فتنوں کے خاتموں کے لیے، جنگوں کے خاتموں کے لیے، اور گناہ و ظلم و ناانصافی کے خاتمے کے لیے دعا کریں کہ خدا جلد از جلد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرمائے.
اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. معزز سامعین، معزز ناظرین، قرآن کریم کا نورانی جملہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، ایک نور ہے اور ایک کتاب ہے. اور یہاں پر امام فخر الدین رازی، جو اہل سنت کے بہت بڑے مفسر بھی ہیں، امام بھی ہیں، اس کی بہت خوبصورت تفسیر فرماتے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں نے کہا اس نور سے مراد کتاب ہے، اس نور سے مراد قرآن ہے، مگر امام فخر الدین رازی نے بہترین دلیل دی کہ نہیں نہیں، یہاں نور سے مراد قرآن نہیں ہے، قرآن بھی نور ہے، ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے، لیکن یہ آیت جو کہہ رہی ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہاں نور سے مراد جو ہے قرآن نہیں ہے. ان کی دلیل بہت پیاری ہے، کہتے ہیں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نور وکتاب مبین، نور اور کتاب، نور اور کتاب. اگر مثلا میں کہوں کہ کاغذ اور قلم، تو ظاہر ہے کہ کاغذ اور چیز ہے، قلم اور چیز ہے، دو الگ وجود ہے. تو یہاں پروردگار کیا فرما رہا ہے کہ میری طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور ہے اور ایک کتاب ہے. جب وہ یعنی اور کا لفظ، اینڈ کا لفظ آ گیا، یہ خود دلیل ہے کہ نور اور ہے اور کتاب اور ہے. یہاں نور سے مراد سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، ذات مبارک ہے. اور نور کسے کہتے ہیں؟ جب اندھیرا ہو تو وہاں نور کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے عرب کی سرزمین میں اندھیرا ہی تھا، جہالت ہی تھی، گمراہی تھی، گناہ تھے، قتل و غارت گری تھی، اتنے جاہل تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. لیکن جیسے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجلی کی، یہ سارے ظلمات ختم ہو گئے، یہ ساری گمراہیاں ختم ہو گئیں، یہ ساری بے ایمانیاں ختم ہو گئیں، اور ایمان چمکنے لگا اور ایمان نور دینے لگا. تو اس اعتبار سے بھی ہمارے پیارے نبی نور ہی نور ہیں، گمراہی کو ختم کرنے والے ہیں، گناہوں کو مٹانے والے ہیں، ضلالت کو ختم کرنے والے ہیں، اس اعتبار سے بھی نور ہیں. لیکن ہمارے نبی کا خود وجود بھی نور ہے. کس طرح سے؟ دیکھیے، خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا. ادھر قرآن کہہ رہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور رسول خدا اس کی گویا تفسیر کر رہے ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، اے لوگوں مجھے پہچانو، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. ذرا توجہ دیں اس حدیث پر، ما خلق اللہ، ما خلق یعنی جو بھی مخلوق ہے، یا یوں سمجھیے خلق یہ لفظ جو ہے نا مخلوق کا، جس کے اوپر آ جاتا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں میں ہر مخلوق سے پہلے ہوں، میں زمین کی مخلوق سے پہلے ہوں، میں آسمان کی مخلوق سے پہلے ہوں، میں جنوں سے پہلے ہوں، میں سارے فرشتوں سے پہلے ہوں، میں نبیوں سے پہلے ہوں، مخلوق جو بھی مخلوق ہے اس سے میں پہلے ہوں. اب قرآن کی آواز آ رہی، الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اے مسلمانوں، تمہیں پتا ہے کہ موت بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے. اب رسول خدا یہ فرما رہے ہیں میں ہر مخلوق سے پہلے ہوں، موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، اور ہمارے رسول موت سے بھی پہلے ہیں. تو اب موت انہیں آئے گی جو موت کے بعد بنیں گے، مگر ہمارے نبی تو موت سے بھی پہلے ہیں. ہمارے نبی کو موت نہیں ہے، بلکہ زندگی ہی زندگی ہے. اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی کے قدموں پر اگر کوئی جان دیتا ہے، قرآن کہتا ہے اسے بھی مردہ نہ کہو. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء، خبردار میرے محبوب کے اشارے پر جو جان قربان کر دے وہ بھی ابدی زندگی پا لیتا ہے، اسے بھی مردہ نہ کہو. تو موت ہمارے نبی کے لیے نہیں، کیونکہ نبی کا نور تو موت سے بھی پہلے خلق کیا گیا ہے. لیکن خدا کہہ رہے حیات بھی مخلوق ہے، تو جب حیات بھی نہ تھی تو ہمارے نبی کیسے حیات میں تھے؟ جب حیات بھی نہ تھی، زندگی بھی نہ تھی، تو ہمارے نبی کیسے زندہ تھے؟ عزیزان گرامی، یہ بہت پیارا نکتہ ہے، کیونکہ ہمارے رسول کون ہیں؟ ہمارے رسول اللہ کے سارے اسماء کے مظہر ہیں. جب حیات بھی نہ تھی تو رسول خدا کیسے حیات تھے؟ یعنی یہ خود اشارہ ہے کہ یہ رسول خدا اللہ حی بھی ہے، اللہ قیوم بھی ہے، یہ خدا کے اسم حی کے مظہر ہیں. جیسے خدا حیات سے پہلے بھی تھا اور ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اسی طرح سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم حی کے مظہر ہیں، وہ حیات سے بھی پہلے ہیں. اولین مخلوق ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ نور ہے نا. اسی لیے تو ساری کتابوں نے لکھا، ساری تاریخوں نے لکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کا سایہ نہ تھا. اب ذرا غور کریں سایہ کیوں نہ تھا. بہت سارے علماء نے مختصر بہت سارے بہت اچھے اچھے جوابات دیے ہیں, وجوہات بتائی ہیں, ریزنز بتائے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کے وجود کا سایہ کیوں نہیں تھا. ایک وجہ سن لیں. دیکھیں سایہ کب ہوتا ہے, مثلا یہ سامنے نور ہے, نور کے سامنے یہ کتاب لے آئیں تو اس کا سایہ بنے گا. تو سایہ کب بنتا ہے, جب نور کے سامنے کوئی بے نور آتا ہے تو سایہ بنتا ہے. تو ہم بے نور ہیں, ہمارا وجود بے نور ہے. جب ہمارا جسم نور یعنی سورج کے نور کے سامنے آتا ہے تو سایہ بنتا ہے. لیکن یہ لائٹ جل رہی ہے, بلب جل رہا ہے, بلب کے سامنے دوسرا بلب جلا دیں, روشنی کے سامنے روشنی لائیں تو سایہ نہیں بنے گا. نور کے سامنے نور آ جائے سایہ نہیں بنے گا. سایہ تب بنتا ہے جب نور کے سامنے بے نور آتا ہے, کیونکہ ہمارے نبی کا وجود سراسر نور تھا. لہذا جب بھی سورج کے سامنے آتے تھے تو سایہ نہیں بنتا تھا. نور کے سامنے نور آئے تو کبھی سایہ نہیں بنتا. اچھا دوسری وجہ جو علماء نے بہت اچھی لکھی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کے وجود مبارک کا, جسم مبارک کا سایہ کیوں نہیں تھا, کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اسے پسند نہیں کیا کہ میرے نبی کا سایہ بھی زمین پر پڑے. کیونکہ نبی کا سایہ پڑے گا, سایہ کبھی آگے جاتا ہے سایہ کبھی پیچھے جاتا ہے, تو ساتھ میں اصحاب بھی چلتے ہیں, مسلمان بھی چلتے ہیں, دوسرے لوگ بھی چلتے ہیں, تو کیا ہوگا کہ کسی کا قدم میرے نبی کے سائے پر پڑ جائے گا. اللہ اکبر. اللہ نے اسے بھی پسند نہ کیا کہ حتیٰ کہ کسی مسلمان, حتیٰ کہ کسی صحابی کا بھی قدم میرے نبی کے سائے مبارک پر پڑ جائے. اللہ اکبر. اس نبی کا مقام کتنا بلند ہوگا جسے اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ کسی کا قدم میرے نبی کے سائے پر آ جائے. مگر وہی نبی مکے کے فتح ہونے کے بعد جب کعبے میں داخل ہوتے ہیں بتوں کو گرانے کے لیے تو کہتے ہیں یا علی تم میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ. کیا وہاں مکے میں کوئی سیڑھی نہ تھی کہ رسول خدا سیڑھی منگوا کر بتوں کو گراتے یا کسی اور انسان کو کہتے؟ نہیں نہیں, فرمایا یا علی تم آگے بڑھو. تاریخ اٹھا کر دیکھیے, مولا علی آتے ہیں اور اپنے قدموں کو دوش مبارک پر رکھتے ہیں اور بتوں کو گراتے چلے جاتے ہیں. کسی نے پوچھا یا علی اس وقت آپ کا مقام کتنا بلند ہے؟ فرمایا اتنا بلند مقام ہے اگر چاہوں تو عرش کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہوں. اب آپ نے دیکھا اللہ نے پسند نہیں کیا کہ کسی مسلمان کا قدم نبی کے سائے پر آ جائے, مگر علی کے قدم دوش مبارک رسول پر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا نے کہا انا و علی من نور واحد, میرا اور علی کا ایک نور ہے. نور علی نور, نور کے اوپر نور آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, قرآن کے اوپر قرآن آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ہمارے نبی بھی نور ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کو بھی خدا نے اسی نور سے خلق کیا ہے. عزیزو, جشن نور کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ آج یورپ امریکہ میں جو مسلمانوں کو سخت پرابلمس ہیں, ہر جگہ پر مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ایک وسیع پروپیگنڈا ہے کہ مسلمان جو ہیں دہشت گرد ہو چکے ہیں, اس طرح سے ایک خلاف بہت زبردست پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ہمارے جوانوں کو پریشانیاں ہیں, یونیورسٹی میں پریشانیاں ہیں, جہاں جہاں ہیں. آئیے اس کا حل تلاش کریں کہ کیسے یہ مسلمان یہ ثابت کر سکیں کہ مسلمان سب سے پرامن انسان ہوتا ہے, مسلمان خدمت گزار ہوتا ہے, مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا, مسلمان دہشت گردی کو مٹانے والا ہے. اسلام یعنی سلامتی کا دین, مومن یعنی ایمان, ایمان امن سے ہے. جب ہماری بنیاد امن ہے تو دہشت گردی کیسے ہے؟ یہ تہمت ہے, اس تہمت کو کیسے مٹا آئیں؟ یہ تہمت کیوں لگی ہے؟ کچھ ہم سے غلطیاں ہوئیں. جیسے ہم نے عرض کیا یورپ امریکہ میں اگر ہم آئے, اگر ہم اپنا مشن جاری رکھتے. مسلمان کا مشن کیا ہے؟ جہاں بھی جاؤ دنیا میں خدمت مخلوق خدا کرتے چلے جاؤ, اور سب سے بڑی مخلوق کی خدمت یہ ہے کہ انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکالو. جو کفر کے اندھیرے میں ہیں, گناہوں کے اندھیرے میں ہیں, ٹینشن میں ہیں, اسٹریس میں ہیں, خودکشی کر رہے ہیں, خدا سے دور ہیں, انہیں اللہ کی طرف لے کر آؤ. مگر اکثر مسلمانوں نے کیا کیا, اپنے مشن کو ہم بھول گئے. ہم صرف دنیا کمانے کے لیے آئے جبکہ دنیا فانی ہے. اصل دولت وہ ہے کہ ایک گمراہ کو ہم اللہ کا راستہ دکھا دیں. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. قرآن کہہ رہا ایک انسان کو تو نے اگر ہدایت دی, اے مسلمان سن کتنا بڑا خزانہ تو نے حاصل کر لیا. کون سی دولت جو مٹنے والی نہیں, جو جدا ہونے والی نہیں, جو ہمیشہ تیرے ساتھ ہے, قبر میں ساتھ رہے گی, برزخ میں ساتھ رہے گی, قیامت میں ساتھ رہے گی. اس دولت کو حاصل کر جو مٹنے والی نہیں, جو جدا ہونے والی نہیں. ایک انسان کو تو نے ہدایت دی, اتنا ثواب ہے گویا پورے کائنات کے انسانوں کو تو نے ہدایت دی. اور پیارے رسول فرماتے ہیں ایک انسان کو ہدایت دینا افضل ہے, بہتر ہے, اعلیٰ ہے, ارفع ہے پوری کائنات کے خزانوں سے, پوری کائنات کی حکومت سے. یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے, یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اگر ہم وطن چھوڑیں تو اس مشن کے خاطر, اگر ہم اپنا شہر چھوڑیں, ماں باپ کو چھوڑیں تو اس مشن کے لیے. مہاجر اللہ بنے, قرآن کہتے مہاجر اللہ اگر کوئی بنتا ہے, اگر راستے میں مر جائے شہید ہو کے مرتا ہے, لیکن اگر پیسے کمانے کے لیے جائے اور مر جائے یہ کوئی اچھی موت نہیں ہے. جو پیسے کی لالچ میں اپنے وطن کو چھوڑ دے تو ہم نے کیا کیا, ہم صرف پیسے کمانے آئے تو سب سے بڑی دولت ہم نے ایمان کی کھو دی, سب سے بڑی دولت ہم نے اولاد کی کھو دی. آئیے واپس پلٹیں. مسلمان کا مشن ہے دوسروں کی خدمت کرنا, اور بہترین خدمت پیسے سے جو خدمت ہے وہ بھی ہے, کسی کی بیماری کا علاج کرنا یہ بھی ہے, مگر اس سے بھی افضل خدمت ہے اگر کوئی پریشان ہے کہ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہے, اگر اس کو آپ نے بچا لیا اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں. اگر کوئی اللہ کی معرفت نہیں رکھتا, حیوانوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے, کھانا پینا سونا فقط, اگر اسے اللہ کی معرفت کا نور دے دیا اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے. تو آئیے ہم اپنے اصل مشن کی طرف پلٹیں. دیکھیں یورپ امریکہ میں اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے, فیملی لائف ختم ہو چکی ہے, اور خود ان کے منسٹروں نے, ان کے مفکرین نے, ان کے حکمرانوں نے کئی مرتبہ بارہا کہا ہے کہ ہمارے ہاں فیملی لائف نہیں ہے, 60% سے زیادہ لوگ شادی نہیں کرتے ہیں, اگر شادیاں ہوتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں, 4 میں سے 3 شادیاں طلاق ہو جاتی ہیں, اور کتنے بچے جو ہیں ان کے پتہ ہی نہیں کہ ان کا باپ کون ہے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور کرائمز جو بڑھ رہے ہیں, ریشو ہر دن بڑھ رہا ہے, امریکہ میں سب سے زیادہ کرائم ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ فیملی لائف بالکل ختم ہو چکی ہے, اور نہیں معلوم کتنے بچے ہیں جن کو پتہ نہیں ان کا باپ کون ہے, ان کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے وہ بچے پورے معاشرے کے لیے ایک ناسور بنتے ہیں, خطرناک افراد جتنے بھی آپ دیکھیے وہ بنتے ہیں, جن کو ماں باپ کی محبت نہیں ملتی وہ ڈاکو بنتے ہیں, قاتل بنتے ہیں, درندے بنتے ہیں, ریپسٹ بنتے ہیں, سب کچھ جرائم وہ کرتے ہیں جن کو محبت نہیں ملتی, کیونکہ بچپن میں بچے کو محبت کی ضرورت ہے. اب فیملی لائف بالکل ختم ہو چکی ہے, کل بھی ہم نے اس پر گفتگو کی تھی. فیملی لائف جو ختم ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے, جو نکاح ہو رہے ہیں اس کی بنیاد جو ہے وہ عقل کی بنیاد نہیں, وہ وہم کی بنیاد ہے, ٹیمپٹیشن کی بنیاد ہے, نفس کی غلامی کی بنیاد ہے, اور اس میں مسلمان بھی آج مبتلا ہو رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں میں بھی طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے. نکاح کیوں کر رہے ہیں کہ بھائی ظاہر چیز کو دیکھتے ہیں, لڑکی یا لڑکا بہت حسین ہے نکاح کر لیتے ہیں, یا بہت پیسے والے ہیں نکاح کر لیتے ہیں. اب حدیث مبارک میں یہ ہے کہ جو حسن کے لیے شادی کرے گا یا دولت کے لیے, اسے سکون نہیں ملے گا, اسے اچھی زندگی نہیں ملے گی. تو اللہ کے رسول پھر کیا کریں, اللہ کے پیارے رسول نے کہا ٹھیک ہے حسن بھی دیکھو دولت یہ بات کی چیزیں ہیں, مگر تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے, کس چیز کو دیکھو, حقیقی حسن کو دیکھو, روح کے حسن کو دیکھو کہ اس لڑکی کے روح کے اندر کتنی نورانیت ہے, کتنا حسن ہے, لڑکا کا روح کتنا حسین ہے, اس لڑکے کے روح کو دیکھو, اصل وجود روح ہے نہ کہ یہ ظاہری. ممکن ہے ظاہر حسین ہو لیکن روح میں اگر نجاست ہے تو وہ لڑکی سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. اگر لڑکا بہت حسین ہے, بہت پیسے والا ہے, مگر کوئی اخلاق نہیں ہے, کوئی کردار نہیں ہے, کوئی تقویٰ نہیں ہے, کوئی خوف خدا نہیں, تو ہر درندے سے بدتر ہے. اگر لڑکی کا حسن دیکھنا ہے تو اس کی طہارت باطنی کو دیکھو, اس کی روح کو دیکھو کتنی طہارت ہے. اگر ایک لڑکی یا لڑکا آدھی رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھتے ہیں اور گریا کرتے ہیں تو وہ کروڑ حسینوں سے زیادہ حسین ہے, ان کا حسن مٹنے والا نہیں ہے, ان کا حسن فانی ہونے والا نہیں. کیونکہ جو خدا سے بے وفائی نہیں کرے گا وہ آپ سے بھی بے وفائی نہیں کرے گا, جو خدا کا وفادار ہوگا وہ آپ کا بھی وفادار ہوگا, لیکن جو اپنے خالق و مالک و رازق کا وفادار نہیں ہے وہ بندوں کا وفادار کہاں بنے گا. جو خود غرض ہے وہ حیوان بن جائے گا, کبھی بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا. اب یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے, بلکہ اس معاشرے میں آپ دیکھیے جو گناہ ہوتے ہیں, لوگ زنا جیسا بدترین گناہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ہر سال لاکھوں ملینز بچے ایبورشن کے ذریعے سے قتل کیے جاتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے وہ ظلم جو پیغمبر اسلام سے پہلے عرب کے جاہل کرتے تھے, بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, آج وہی ماڈرن طریقے سے بچے کے پیسز پیسز ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے, بے گناہ بچہ. اس وجہ سے کوئی تیار نہیں اس بچے کو لینے کے لیے, کیونکہ یہ سارے حرام زادہ بچے ہوتے ہیں, لہٰذا زنا کا نتیجہ ہوتا ہے. اس زنا کی وجہ سے ملینز بچے جو ہیں مارے جا رہے ہیں. یہ زنا جس میں دو بڑے گناہ ہیں, ایک خود زنا گناہ ہے اور دوسرا اس میں کتنے قتل ہیں. اب لوگ سمجھتے ہیں ہم نے زنا کر لیا بس بات یہ ختم ہے, نہ پانچ منٹ میں ہم نے گناہ کیا دس نہیں. اس کے نتیجے اگر بچہ پیدا ہو گیا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ ماں اس بچے کو حرام زادے بچے کو مار دیتی ہے. ہر ملک میں آپ جا کے گوگل میں سرچ کریں, انگلینڈ میں کتنے ابارشن ہیں, کینیڈا میں کتنے ابارشن ہیں, امریکہ میں ایک ملین دو ملین سے بھی کبھی ابارشن بڑھ جاتے ہر سال. یہ کہاں کی انسانیت, یہ درندگی ہے, یہ وحشی پن ہے. دو چار منٹ کی لذت کے لیے ایک بے گناہ بچے کو جس کا کوئی گناہ نہیں اس کو مار دیا جائے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, یہ گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہم کی وجہ سے, وہم ٹیمپٹیشن اور نفس کی غلامی کی وجہ سے انسان زنا جیسا قتل جیسا بدترین گناہ کرتا ہے اور معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. کیوں؟ شیطان یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, شیطان انسان بھی ہیں جن بھی, وسوسہ شیطان کرتا ہے کہ یہ عورت جو ہے نا یہ تیری بیوی سے بہت زیادہ حسین ہے. جب سڑکوں پہ انسان کے یہاں تقویٰ نہیں ہوتے, آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا, آنکھوں کے سامنے ذلیل ہوتا ہے, ایمان نہیں ہوتا ہے, نفس کا غلام ہوتا ہے, تو شیطان آ کے کہتا ہے یہ عورت تمہاری بیوی سے زیادہ حسین ہے تو تم اس سے بدکاری کرو تمہیں زیادہ لذت ملے گی. حالانکہ یہ ٹیمپٹیشن ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. مولا علی فرماتے ہیں جب بھی تمہیں شیطان دھوکہ دے زنا کی طرف تمہیں مائل کرے تو شیطان کو کہو کہ جو چیز اس عورت کے پاس ہے وہ میری بیوی کے پاس بھی ہے, وہی لذت مجھے حلال طریقے سے مل سکتی ہے تو میں حرام کیوں کماؤں, آخرت کا عذاب کیوں کماؤں. اسی لیے عزیزان گرامی یہ پیغمبر اسلام سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ کیا ہوگا قیامت, رسول خدا جب معراج پر گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ جہنم ہیں, یہ برزخی جہنم ہے نہ کہ وہ اصلی جہنم. ان کے سامنے اچھا گوشت ہے وہ نہیں کھا رہے مگر وہ دوسرا گوشت کھا رہے ہیں جس میں کیڑے ہیں, جس میں جراثیم, اس میں بدبو ہے. حیران ہو کر پوچھا جبریل یہ کون بدبخت لوگ ہیں, ان کے پاس اچھا گوشت ہے صاف ستھرا وہ نہیں کھا رہے, وہ گوشت کھا رہے ہیں جس میں کیڑے ہیں جراثیم ہیں بیکٹیریاز ہیں پیراسائٹ ہیں بدبو آ رہی وہ گوشت کھا رہے ہیں. کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے امت کے وہ زانی و بد کردار لوگ ہیں جن کو اللہ نے پاک پاکیزہ بیویاں دی تھیں مگر اپنی بیویوں کو چھوڑ کر وہ جاتے تھے پروسٹیوٹ کے پاس, گندی عورتوں کے پاس, بازاری عورتوں کے پاس جاتے تھے جن کے ہزاروں بیماریاں ہیں, جن کو ایڈ بھی لگی ہوئی ہے, جن کو سرویکل کینسر بھی لگا ہوا ہے, 17-15 قسم کے کینسر جیسی خطرناک بیماریاں لگی. یہ بدبخت صرف ظاہری حسن کو دیکھ کر شیطان کے دھوکے میں آتے تھے, ٹیمپٹیشن ظاہری میک اپ کو دیکھ کر سمجھتے یہاں ہمیں زیادہ لذت ملے گی اور جا کے بدبخت بنتے تھے اور ان ہزار ہزار بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتے تھے اور قیامت کا عذاب بھی لیتے تھے. پیارے نبی کی پیاری حدیث ہے لوگوں زنا نہ کرو, زنا نہ کرو, زنا سے عمر کم ہو جاتی ہے. اعوذ باللہ من الذنوب التي تؤجل الفناء. او بدبخت انسان زنا نہ کر, 5-6 منٹ کی لذت کے لیے خودکشی نہ کر. آج ملینز لوگ ایڈ کی بیماری کی وجہ سے مر رہے ہیں, کینسر کی بیماری میں مر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ زنا کا نتیجہ ہے. آج یہ حدیث سائنس نے ثابت کر لی ہے. اے بدبخت اب تو ایمان لے آ, خود کو برباد نہ کر, دنیا بھی جائے گی آخرت بھی جائے گی. یہ وہم کے تابع ہیں, یہ ٹیمپٹیشن کے غلام ہیں, یہ نفس کے غلام ہیں. اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. پیارے نبی کی پیاری حدیث ہے جو لوگ زانی و بد کردار ہیں اگر توبہ کے بغیر مر جائیں جیسے قبر میں پہنچتے ہیں تو قبر سے 300 عذاب کے دروازے کھلتے ہیں. ایک عذاب سے سانپ حملہ کرتے ہیں, ایک دروازے سے بچھو حملہ کرتے ہیں, ایک دروازے سے آگ جہنم کی نکلتی ہے. 300 عذاب کہاں اور ایک گنہگار کہاں؟ اور قبر کا کیسا بچھو ہے؟ حدیث میں ہے کہ قبر کا بچھو جب گنہگار کو ڈستا ہے تو 70 سال تک گنہگار تڑپتا رہتا ہے. اب عقل کیا کہہ رہا ہے؟ 5 منٹ کی لذت کے لیے ایڈ کی بیماری میں مبتلا ہونا ہے, 5-10 منٹ کی لذت کے لیے کینسر میں مبتلا ہونا ہے, 5-10 منٹ کی لذت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ قبر میں 10-10 لاکھ سال بچھوؤں سانپوں اور آگ کو دیکھنا ہے. عقل کبھی اجازت نہیں دے گا. مگر جب شہوت عقل پر غالب آ جائے, جب ٹیمپٹیشن کی غلامی ہو, نفس کی غلامی ہو, تو انسان بدبخت بنتا ہے, دنیا آخرت کو برباد کرتا. تو اب آپ نے دیکھا یہ زنا میں لوگ کیوں مبتلا ہوتے ہیں, ٹیمپٹیشن کے غلام ہیں, وہم کے غلام. ایک بیچارہ اللہ والا نیک بندہ تھا, ایک عورت روتی ہوئی آئی, مولانا تھے، نیک آدمی تھے، کہا میرا میاں جو ہے مجھے چھوڑ کر گوریوں کے پیچھے جاتا ہے، دوسری عورتوں کے پیچھے، کیونکہ میرا رنگ کچھ خوبصورت نہیں ہے، خوبصورت عورتوں کے پیچھے جاتا ہے، زنا کرتا ہے، بد کرداری کرتا ہے، میں کیسے اسے ہدایت کروں؟ تو اس مولانا نے کہا بس یہی کام ہو سکتا ہے کہ صبح کے وقت آپ چار پانچ انڈے اس کے سامنے رکھیں، کسی کا رنگ سفید، کسی کا لال، کسی کا کالا، پھر اسے یہ جملہ کہیے۔ اب اس نے اپنے بریک فاسٹ میں یہی انڈے رکھ دیے، اب اس نے کہا آج یہ گولڈن انڈا ہے، اس کو ٹیسٹ کروں، دیکھا وہ بھی مزہ وہی تھا، دیکھا یہ سفید انڈا ہے، اس کو ٹیسٹ کروں، پھر کالے انڈے کو کہا، کہا تم مجھے بے وقوف تم نے کیوں بنایا، سب میں مزہ تو ایک ہے، کسی کو گولڈن رکھا، کسی کا لال رنگ دیا، کسی کو کالا کیا، کسی کو سفید، کہا بے وقوف تو خود ہے کہ جو عورتیں تجھے لال پیلی نظر آتی ہیں، سفید نظر آتی ہیں اور خوبصورت نظر آتی ہیں، تو سمجھتا ہے کہ ان کے ہاں زیادہ مزہ ہے، اللہ نے سب عورت میں ایک ہی لذت رکھی ہے، بدبخت تو زنا کر کے دنیا بھی برباد کرتا ہے، آخرت بھی برباد کرتا ہے، یہ شیطان تجھے گناہ سجا سجا کے پیش کرتا ہے، لذت وہی ہے، تو خود کو دھوکا دے کے ملعون بنتا ہے، زانی و بدکردار بنتا ہے اور اپنی قبر کو آگ سے بھرتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو دنیا آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ بریک ہونے والی ہے اذان کی، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں بحث جاری رہے گی کہ کس طرح سے ہم اس معاشرے میں ان لوگوں کی اور اپنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔